پھر آپ یاد رکھیے کہ میدان جنگ میں نکلنے سے پہلے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آپ دیکھیے کیا فرمایا, الم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیکم, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو, واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا یعنی جنگ فرض کر دی گئی مدینہ میں, اذا فریق منہم, تو ایک گروہ ان میں سے, یخشون الناس, لوگوں سے ڈرنے لگا, کخشیت اللہ, جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. آپ سب جانتے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اسلام کے مخالفین مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے, ان کو مارنا پیٹنا, گالیاں دینا, ان کی معاشیات کو تباہ کرنا, عبادت سے روکنا, تبلیغ کی اجازت نہ دینا, گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کرنا, یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے انہوں نے حلال کر رکھا تھا. ایسے میں مسلمان بہت ہی مظلوم اور دباؤ کا شکار تھے, اور ان سارے حربوں کا مقصد کیا تھا, کہ مسلمان واپس پلٹے اپنے پچھلے دین کی طرف. تو اس وقت مکہ میں کچھ بہت جو طاقتور مسلمان تھے, انہوں نے یہ خواہش کی اور یہ استدعا کی کہ ہمیں ان ظالموں کے خلاف نمٹنے کے لیے اجازت دی جائے, ہم ان کو مزہ چکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفوا ایدیکم, ابھی نہیں, ابھی ہاتھ روک کے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تم میں وہ دم خم نہیں, ابھی تم میں وہ طاقت نہیں, ابھی تم میں وہ تیاری نہیں, ابھی تم اتنی تعداد میں نہیں, ابھی تمہارے پاس وہ اسلحہ نہیں, ابھی دشمن کو چھیڑنا بڑے نقصان کا ذریعہ ہوگا. کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا نا, یہ جہاد کی آیتیں اور حدیث ہیں, جب کوئی پڑھتا تو انسان کہتا ابھی کودو جنگ میں, ابھی کوئی میدان ملے مجھے, لیکن بغیر تیاری کے کودنا خودکشی کے مترادف ہے. اب دیکھیں نا, پچھلی آیت پڑھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہوگا, بس اب کوئی جگہ ملے تو میں بھی اپنے جوہر آزماؤں. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے مکے دور کے حالات سنائے اور یہ بتایا کہ ہاں, اس کام تک پہنچنے کے لیے پہلے تیاری ضروری ہے, اور تیاری کس ذریعے سے, کفوا ایدیکم, صبر کرو, اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نماز اور زکات پہ بھی توجہ دو. نمازیں تو پوری کر لو, ابھی ہم دیکھیں نا ہمارا حال کیا, نماز تو بھی خوشی و خوشی سے پانچ وقت ٹائم پہ پڑھنی نہیں آئی, یعنی پانچ نمازوں میں ایک تو ضرور لیٹ کریں گے, کوئی نہیں سکتا صحیح وقت پہ پڑھے, ہے یا نہیں؟ یہ بات, اقیم الصلاۃ کا حق تو نہیں ادا ہوتا نا. آتو زکات, زکات دینے میں ابھی ہم کو پورے مسائل ہی نہیں پتا, کیا کیا زکات میں آتا ہے اور کیا دینا اور کیا نہیں, بس ہو گیا جو ہو گیا, میں نہیں مانتا. یعنی ابھی تم نے اپنے دین کی اساسیات, بیسکس, بنیادیں تو پوری نہیں کی, سب دشمن سے جنگ لڑنے چلے ہو, یعنی ابھی نہیں لڑ سکتے, کفو ایدیا کو, ہاتھ روک کے بیٹھو. یعنی بڑی جنگ سے پہلے, بڑے جہاد سے پہلے, دشمن سے لڑنے سے پہلے اپنے آپ سے تو لڑ لو, خود سے تو کچھ کرا لو. تو اس وقت مسلمانوں سے کیا کہا گیا کہ ابھی تم صبر کرو, نماز اور زکات کی ادائیگی کرو, قبل از وقت اقدام درست نہیں, یہ اسلام کا طریقہ نہیں کہ بغیر تیاری کے میدان میں کودے انسان. ابھی مکہ میں 13 سال تربیت ہی تربیت, اور یہی ہوا کہ جب مدینہ میں مسلمان پہنچے اور جہاد فرض کیا گیا, تو جو لوگ ابھی اس سٹینڈرڈ پہ نہیں آئے تھے وہ نام سنتے ہی ڈر گئے. یعنی یہ منافقین کے بارے میں نہیں آئے تھے, یہ مسلمانوں ہی کے بارے میں, لیکن ان میں ہر گروہ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی ہمت کم ہوتی, جو قربانی نہیں کرنا چاہتے, تو تھے یہ سچے مسلمان, لیکن اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے وہ ڈرنے لگے کہ اللہ, اب ہمیں جنگ میں جانا پڑے گا تو بڑا مشکل. وقالو, اور وہ کہنے لگے, ربنا, اے ہمارے رب, لما کتبت علینا القتال, تو نے یہ جنگ کیوں لکھ دی ہم پر, یہ قتال کا حکم کیوں آ گیا, لولا اخرتنا, کیوں نہ تو نے ہم کو مہلت دی, الا اجل قریب, تھوڑی اور مدت, تھوڑے دن اور مہلت مل جاتی نا تو ہم زیادہ اچھی تیاری کر لیتے, ابھی ہم تیار نہیں ہیں. قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دو دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، یہ اصل میں تیاری کی بات نہیں، یہ تمہارا نفس تم کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کو پتا ہے تیاری ہو چکی ہے، اب تم اس قابل ہو گئے ہو، اب لڑ سکتے ہو، اب تم میں وہ دم خم آ گیا ہے جو ہونا چاہیے. اب بات کچھ اور ہے جس کو تم تیاری کا نام دے رہے ہو، بات یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے تھوڑی محبت ہے اب بھی. تو ان کو بتاؤ کہ دنیا جو ہے کل متاع دنیا، ان کو بتاؤ کہ دنیا کے فائدے اور دنیا کے سامان یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے. اچھا یہ جو پیچھے تھا نا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس میں آپ دیکھیں کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو جنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ مصنوعات کے لیے، خام مال فراہم کرنے کے لیے، یعنی مختلف ملک فتح کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں لوگوں کو اپنے تسلط ملا کے ان ملکوں سے را مٹیریل لے کے ان سے پھر دوسری پروڈکٹس تیار کر کے پھر خوب مال کمایا جائے. تو بعض لوگ مال غنیمت کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے جنگ کرتے ہیں. بعضوں کا جنگ کی جاتی ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، کبھی اس لیے کی جاتی کہ ذاتی اور قومی برتری حاصل ہو، کبھی صرف ملکوں کو فتح کرنا. جیسے سکندر اعظم کا شوق کیا تھا؟ ساری دنیا فتح کر لو، تو شوق ہے ایک لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا. بسا اوقات غلام اکٹھے کرنے کے لیے، بعض اوقات منڈیاں بنانے کے لیے اپنے سودوں کی، اپنے مال تجارت کی، بعض اوقات ایسے علاقوں میں سرمایہ لگا کر مزید فائدہ اٹھانے کے لیے. لیکن ایک مومن کس لیے لڑتا ہے؟ فی سبیل اللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ لولا اخرتنا، اخرتنا کا لفظ ہے حمزہ خیرے سے ہے، مؤخر کرنا، ملتوی کرنا، مہلت دینا، تو ڈیلے، پوسٹ پون کرنا. اللہ تو نے ہمیں کچھ اور کیوں نہ تاخیر دے دی، تو نے تو ہمیں کچھ اور وقت کیوں نہیں دے دیا. قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، دنیا بہت تھوڑے دن کے لیے ہے. والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت بہتر ہے، اچھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے ایک دھاگے برابر بھی. اچھا یہ جو کہا گیا کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے، تو اگر اس کو تھوڑا سا دونوں کو کمپیئر کر لیا جائے، پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی مدت کم ہے، آخرت کی مدت نہ ختم ہونے والی ہے. دنیا کی کوانٹیٹی کم ہے، آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کی کوانٹیٹی بہت اچھی ہے. تو دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کی کوالٹی کسی کام کی نہیں، آخرت میں جو کچھ ہے وہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. دنیا میں جو کچھ ملتا ہے مصیبتوں، پریشانیوں، آلائشوں کے ساتھ ملتا ہے، جبکہ آخرت میں بغیر کسی تکلیف کے ہر نعمت حاصل ہوگی. پھر یہ کہ دنیا میں انسان جتنی بھی کوششیں کرتا رہے فائدہ یقینی نہیں، جبکہ آخرت جب ایک دفعہ انسان کو مل جائے گی تو اس میں پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، کہیں کوئی نقصان نہیں. کسی شاعر نے کہا تھا لا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من اللہ فی دار المقام نصیب فإن تعجب الدنیا رجالا فإنما متاع قلیل والزوال قریب. اس کا ترجمہ ہے اس ناپائیدار دنیا میں ایسے شخص کے لیے کچھ بھلائی نہیں جس کے لیے اللہ کی طرف سے پائیدار گھر یعنی آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو. یعنی جس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کے لیے دنیا میں کوئی خیر نہیں، دنیا میں اس کے لیے کچھ بھلائی نہیں. پھر اگر دنیا کچھ لوگوں کو فرشتہ کرے تو آگاہ رہو کہ یہ دنیا تو متاع قلیل ہے اور اس کا زوال بہت قریب ہے. یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر آخرت آ گئی، کچھ پتہ نہیں کب یہ چھن جائے. کہ پتہ ہے اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پا لے گی، موت پیچھے پیچھے پھر رہی ہے، جہاں جاؤ گے پیچھے آئے گی. ولو كنتم في بروج مشيدة، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. بروج کا لفظ برج سے ہے. برج کہتے ہیں بنیادی طور پر بلند عمارت کو، مضبوط قلعے کو. آپ کو معلوم ہے نا ستاروں کی منزلوں کے لیے بھی برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بارجہ باغبانی کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج کل کے یہ جو فلیٹس اور اپارٹمنٹس اور ملٹی اسٹوری بلڈنگس ہیں، اس کو بھی اگر آپ برج سے تشبیہ دیں. اور مشیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شین یہ دال، کسی عمارت کو پختہ اور مضبوط بنانا، جسے پلستر کیا جاتا ہے نا، پکا کیا جاتا ہے. یعنی اگر تم اسکائی اسکریپرز میں بھی ہو، مضبوط قسم کی عمارتوں میں ہو، موت وہاں بھی ڈھونڈ لے گی تم کو. کبھی آپ کو کسی اونچی عمارت پہ جا کے مرنے کا خیال آیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ نیچے دیکھ کے ڈر لگتا ہے. کبھی آپ نے زلزلے کے بعد تباہ شدہ عمارتیں دیکھی ہیں؟ آپ سوچیں کہ اتنی بلند بلند عمارتیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی جو ٹوین ٹاورز میں لوگ چھلانگے لگا رہے تھے اور جس طرح وہ تباہی ہوئی، تو اینا ما تکونو، شاید دنیا کی سب سے اونچی عمارت پہ بیٹھے ہو. یہ درکم الموت، موت وہاں بھی جا کے پہچان لے، یہ ہے میرا ٹارگیٹ، اس تک پہنچنا تھا مجھے، اس کو پانا تھا. اور وہ پا لیتی، اٹھا لیتی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور یہاں ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ پختہ عمارتیں بنانا منع نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ فی بروج مشیدہ. یعنی ضرورت پڑنے پر بلند عمارت بنائی جا سکتی ہے، لیکن بلند عمارتیں بنا کر انسان یہ نہ سوچے کہ وہ ہمیشہ یہی رہے گا، موت اس کا پیچھا کر رہی ہے اور اس کو ایک دن جانا ہوگا.
اللہ اللہ بندی ہری رم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو اللہ اللہ بندی ہری رم اللہ. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہے کیوں انجان، بنے ہے کیوں انجان. تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، لاکھ من میں کینے سو گئے بڑے بڑے سلطان. تیری کیا بات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے وہ، اللہ اللہ بندے ہری رم اللہ. تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے جائے، چلتے پھرتے جائے، جھوں جھوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے. موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب
یہ آیت کس قدر اہم ہے نا کہ ایک مومن اور ایک کافر کی جنگ کا فرق. مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے اور کافر اپنی خواہشات اور مفادات کے لیے جنگ کرتا ہے. اسی سے دونوں کی انسانیت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. ایک کے مقاصد کیا ہے اور دوسرے کے کیا ہے. جو اللہ کے لیے لڑے گا وہ عدل و انصاف دنیا میں قائم کرے گا، اور جو اپنے مفادات کے لیے لڑے گا اسے انسانوں کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی. اس کی جنگ دنیا میں ظلم و ستم کو عام کر دے گی، دنیا پر جہنم کے دہانے پہ جا کھڑی ہوگی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے، یعنی ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، اور یہاں مراد ہے منافقین، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے یقولو تو وہ کہتے ہیں ہاذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولو ہاذہ من عندك، کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی طرف سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں کہ تمہارا دین اختیار کرنے کی وجہ سے آئی ہے. قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، سب کچھ اسی کے اذن سے ہوتا ہے. فما لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں. کیونکہ منافقین کی صفت شروع میں بتائی گئی کہ لا یشعرون، سورۃ المنافقون میں آتا ہے لا یفقہون، یہاں بھی کیا بتایا گیا لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. حدیثہ سے مراد کوئی عام بات بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی بات بھی ہو سکتی ہے، کہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن کلام سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کا حکم سمجھ میں ہی نہیں آتا. اسی وجہ سے یہ بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اچھے برے کا فرق نہیں پہچان سکتے. ما اصابک من حسنۃ، جو بھی پہنچتی ہے آپ کو کوئی نعمت، حسنہ سے مراد یہاں نعمت، جو بھی آپ کو کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئت، اور جو بھی پہنچتی ہے آپ کو کوئی تکلیف، فمن نفسک، تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی انسان کو کوئی بھی تکلیف جو آتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی شامت کے نتیجے کے طور پر آتی ہے. یعنی بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الشورى میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت تو وہ بوجہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی تھی، تم خود اس کا سبب تھے. ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سی چیزوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے. اور اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں بسا اوقات مشکل آتی ہے، تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ چھٹنے لگتی، جیسے بادل آ گئے غم کے، ساتھ استغفار کریں تو وہ چھٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بسا اوقات ناراضگی ہوتی ہے. اور ایسے میں ہمیں استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خطاؤں، غلطیوں اور قصوروں کی طرف بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی. کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثلا لوگوں کی طرف سے کوئی دکھ پہنچتا ہے، ہم فوراً لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا، پھر ہر محفل اور ہر جگہ اور ہر مقام پہ بیٹھ کے اس کو بری طرح رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہی ماں باپ کو، اپنے ہی بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، شوہر کو، ہر ایک کو، پھر کسی کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ رشتے عزت کے رشتے ہوتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرنا اپنی ہی عزت کو گنوانا ہوتا ہے، یہ بات بھی ایک یاد رکھیے. اس لیے ہر ایک سے ان رشتوں کی شکایت کبھی نہ کریں، چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں. لیکن بسا اوقات جب ہمارے رشتہ دار ہم سے ذاتی کرتے ہیں تو ہم ان کو برا تو کہتے ہیں مگر خود کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارا بھی کوئی قصور ضرور ہوگا. لیکن شیطان ہمیں وہ دیکھنے نہیں دیتا، نہ اپنی غلطی دیکھنے دیتا ہے، نہ اعتراف کرنے دیتا ہے، نہ اس کی اصلاح کرنے دیتا ہے، ساری قوت اس پہ لگا دیتا ہے کہ دوسرے کو بلیم کرتے رہو اور ان کے خلاف اگل اگل کے خود ٹھنڈے ہوتے رہو. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، مشکل آتی، مصیبت آتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی. اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ تمہاری تقدیر میں تھی، فمن نفسک، تمہارے حصے میں لکھی ہوئی تھی، آ گئی. تو اب علاج کیا ہے؟ استغفار. یا اللہ جو کچھ بھی ہو گیا تو معاف کر دے، کیونکہ ہم واقعی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بوجھ اٹھا سکے اور اللہ کی ناراضگی کا بوجھ اٹھا سکے، اس کے تو ہم قابل ہو ہی نہیں سکتے. بیعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. اگر انسان کو کوئی دکھ یا مصیبت آئے تو بسا اوقات اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی، اور خوشی اور فائدے کی بات محض اللہ کا فضل اور احسان ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث جو ہے ترمذی کی، وہ کچھ یوں ہے، لا تصیب عبدا نقبۃ فما فوقها وما دونها الا بذنب. انسان کو جب بھی کوئی تکلیف چھوٹی بڑی پہنچتی ہے اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے. وما یعفو اکثر، اور جو معاف کر دیتا وہ تو بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ تکلیف ہے کیا؟ مثلا کہیں دروازے میں ہاتھ آ گیا، کہیں ٹھوکر لگ گئی، کہیں کونی لگ گئی، کہیں کوئی چیز آ پڑی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو دن رات میں جو تکلیفیں ہوتی رہتی، ایسے ہر دکھ اور تکلیف سوچا کرے ابھی میں نے کیا کیا تھا. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً آپ کو یاد بھی آ جاتی. اچھا، یاد آنے پہ ہونا کیا چاہیے؟ استغفار شروع کر دے انسان کہ شکر اس سے بڑی نہیں اور اللہ نے بچا لیا. لیکن ہم استغفار نہیں کرتے، پھر کہتے نہیں نہیں یہ ایسے ہی تمہارے ذہن میں خیال آ رہا ہے، ایسے ہی ہوگی کوئی، ضروری تو نہیں کہ یہی وجہ، یہ تم کیوں وہم کر رہی ہو کہ فلاں گناہ کی وجہ سے یہ ہو گیا. نہیں، ضرور سوچا کرے اور اس پر پردہ ڈالنے کی وجہ، تعویل کرنے کی بجائے استغفار شروع کر دیا کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے انسان کا درجہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن ہم مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے، کوئی کہے تو ہم اس کے دشمن ہو جائے، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے. لیکن یہ توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطی بھی مان جائیں کسی موقع پر، کیونکہ دنیا کا مشکل ترین کام اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے. ہر وقت ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف ہوتی کہ اور کیا کون کر رہا ہے، کون کتنا گناہگار ہے، کس نے کیا کیا، یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں کہ ہم خود کیا کرتے ہیں. تو جس دن ہماری نگاہ بدلی نا کہ لوگوں کی غلطیاں چننے کی بجائے اپنی چننے لگ گئے کہ ہمارا بھی تو کوئی قصور ہوگا، تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی. رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جو لوگ ہر وقت دوسروں کے عیب ٹٹولتے رہتے ہیں، بالآخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی عیب ظاہر کرنے لگتے ہیں، ان کے اپنے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی راہ بتائیں، آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن کر آئے، آپ مصیبتیں نہیں لائے. اصل منافق کیا سمجھتے تھے کہ اچھے بھلے ہم رہ رہے تھے، یہ جب سے اسلام ہونے لگا ہمارے لیے ہر طرح سے مصیبتیں کھڑی ہو گئیں. ہزار مدینہ میں وہ امن چین سے رہ رہے تھے، تجارت کرتے، مال کماتے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے، اب روز جنگ ہو رہی ہے، مدینہ خطرے میں ہے، ادھر سے خبر آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، اب ان کے تو سارا کاروبار اجڑ گیا. تو ان کو یہ باتیں کہاں اچھی لگتی؟ ان کو اس سے کیا دلچسپی کہ لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے؟ انہیں اس سے کیا دلچسپی کہ دنیا کی تقدیر بدلنے والی؟ ان کو دلچسپی اس سے تھی کہ ہماری دکان ماری جا رہی ہے. تو جو چھوٹے دل دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ذات کے نقصان تک ہی رک جاتے ہیں کہ کسی بھی کام کا ہماری ذات پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ہمارے کاروبار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ اس سے آگے نہیں سوچ سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، اللہ کی گواہی کافی ہے. کس پر؟ آپ کے رسول ہونے پر، یہ مانے یا نہ مانے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یعنی آپ کی اطاعت کرنا، آپ سے وفاداری کرنا، دراصل اللہ کی بات ماننا ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ موڑا، کس سے منہ موڑا؟ آپ سے اور آپ کی اطاعت سے. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. یعنی آپ اس بات کی ٹو میں نہ لگے رہے کہ کون اطاعت کرتا اور کون نہیں کرتا. آپ کا فرض یہ نہیں کہ آپ ان کے کاموں کی نگرانی کریں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچائیں اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں. جو انکار کرے گا، جو منہ موڑے گا، اس کی خبر لینے کے لیے اللہ کافی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کتنی اطاعت پہ بات ہو رہی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے سورت آل عمران میں پیغمبروں کی وہ کوالٹیز تھی جس سے ایک اچھے انسان اور لیڈرشپ کی اچھی کوالٹیز کا پتہ چلا ہمیں، اور یہاں سورت النساء میں ان باتوں اور ان خرابیوں کی طرف توجہ دلائی جو معاشرے کے امن امان کو خراب کرتی ہیں، خواہ وہ یتیموں کے حقوق کی پامالی ہو یا عورتوں کے حقوق کی پامالی، یا پھر اور منفی خصوصیات جو کسی انسان کی شخصیت میں ہو سکتی. اور ان سب چیزوں کے علاج کے طور پر عملی کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، سنت کو فالو کرو. جب آپ کو لیڈر مان لو گے، آپ کو بڑا مان لو گے، آپ کے پیچھے چل پڑو گے تو باقی مشکلات ختم ہوں گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ اور تربیت ہو نہیں سکتی، مسلمانوں کی خیر اور بھلائی ہو نہیں سکتی جب تک وہ اپنے لیے یہ لاہے عمل اختیار نہ کرے، یہ طریقہ کار اختیار نہ کرے. آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کو نہ اختیار کریں.